پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب، بدھ کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ہولناک حملہ ہوا دہشت گردی کا، جس میں 90 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. اور اس بدترین مہلک حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید غم میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے جمعے کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے صدارتی محل کے قریب مظاہرہ کیا، اور مظاہرین جب منتشر ہونے کے بجائے صدارتی محل کی طرف بڑھنے لگے تو وہاں پولیس کی طرف سے کی گئی فائرنگ سے کم از کم 4 مظاہرین ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. ہفتے کو بھی اسی جگہ پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جس کی اکثریت نے رات بھی وہیں گزاری تھی. ادھر جب ہفتے کے دن اس فائرنگ میں جو مظاہرین پر کی گئی تھی ہلاک ہونے والے، ایک سینیٹر عالم ازدیار کے بیٹے کی تدفین ہو رہی تھی، تو پھر وہاں پر 3 بم دھماکے ہوئے جس میں 10 مزید افراد ہلاک ہو گئے. اس تدفین کے موقع کے اوپر پارلیمنٹ کے ارکان بھی موجود تھے، افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ بھی موجود تھے، اور دوسرے بہت سارے مؤثرین موجود تھے. اس حملے کے بارے میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. افغانستان پاکستان پر اس کا الزام عائد کرتا ہے، پاکستان اس کی تردید کرتا ہے، اور ادھر سابق امریکی سفارتکار اور واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ ایڈیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اسکالر زلمے خلیل زاد نے کابل کے سفارتی علاقوں میں ہونے والے اس حملے کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے معمول کی دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور افغان حکومت کو امریکہ کے ساتھ مل کر اس طرح کے حملوں کی روک تھام کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی. وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
آئی تھنک دس اٹیک واز سو لارج دیٹ اٹ چینجز دا سچویشن کوالٹیٹیولی. سو مینی افغانز ور کلڈ اینڈ انجرڈ مور دین 500 دیٹ اٹ کین ناٹ بی ٹریٹڈ دس اٹیک ایز بزنس ایز یوژول. This has changed the situation qualitatively, in my judgment. As Afghanistan and America consult and discuss what needs to be done, in my judgment, first they have to come to an agreement on who was responsible for the attack. If it is the Haqqani network, which has been a proxy of Pakistan, then 2 actions are very important to be undertaken, at least to be considered. One is to go after targets in Pakistan associated with the Haqqani network. And those targets need to be struck besides other actions against them. In addition, I think the United States needs to press Pakistan to move against this network, and if it doesn't, the timing of the strike should happen afterwards. In addition,
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے صورتحال کو بدل کر رکھ دیا ہے. اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افغان باشندوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہے. اس حملے کو معمول کا حملہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے طور پر کام کرنے والے خلیل زاد نے کہا کہ بڑے حجم کے ایسے حملوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ اس حملے کا ذمہ دار کون ہے. اگر یہ حقانی نیٹ ورک کی کارروائی ہے جو پاکستان کے لیے ایک پراکسی کا کردار ادا کرنے والا گروپ ہے، تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ان اہداف کو نشانہ بنایا جائے جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے ہے. ان کے الفاظ میں، امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے، اور اگر پاکستان اس کی حمایت کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے. ان کے بقول، اگر ان واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدام نہ کیے گئے تو نہ صرف افغان حکومت کے مسائل میں اضافہ ہوگا بلکہ افغان امریکہ تعلقات کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے. سابق امریکی سفارتکار خلیل زاد نے کہا کہ اس وقت امریکہ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرے، اس کام کے لیے یہ سازگار وقت ہے کیونکہ ان دنوں ٹرمپ انتظامیہ پاکستان اور افغانستان کے لیے اپنی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے۔ پاکستان حقانی نیٹ ورک کی اپنی سرحد کے اندر موجودگی اور اس کے ساتھ رابطوں کے الزامات کو مسلسل مسترد کرتا آ رہا ہے، اور پاکستان میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو اس میں ہمارا جو بنیادی موقف ہے وہ یہ ہے کہ افغان اتھارٹی جو ہیں وہ کوئی بھی جو ایویڈنس ہے اس واقعے کے بارے میں وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم کچھ ایکشن لے سکیں، کیونکہ جہاں تک ہم کافی دفعہ کلیریفائی کر چکے ہیں کہ پاکستان نے بڑی محنت کے بعد آپریشن ضرب عز کے ذریعے جتنے ٹیررسٹ نیٹ ورکس تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں ان کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ان سے جو لوگ شفٹ ہو گئے تھے باقی ملک کے دوسرے حصوں میں آپریشن رد الفساد کے ذریعے ان کا بھی صفایا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں 3 ملین ریفیوجیز ابھی تک ہیں، 1.5 ملین رجسٹرڈ، 1.5 ملین ان رجسٹرڈ، اور یہ بہت مشکل ہے کہ ان کیمپوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور کوئی ایسے عناصر ہیں جو اینٹی افغانستان اور اینٹی پاکستان ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں، اور کیونکہ افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے امن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 1 مہینے میں ہمارے تعلقات میں کافی بہتری آئی تھی، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں گئے تھے، چیف آف جنرل اسٹاف وہاں گئے تھے، پھر ان کے بعد ان کے جو ڈی جی ایم او کے لوگ یہاں 11 مئی کو آئے تھے، پھر اس کے بعد ہمارا پورا پارلیمنٹری ڈیلیگیشن اسپیکر کے سربراہی میں وہاں گیا تھا جس کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں، تو اس کے بعد 6 جون کو ایک کابل میں 21 ممالک کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ عناصر جو نہ اس بہتری کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں آ رہی ہے، اور 6 جون کے میٹنگ کو بھی کسی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہاں امن امان، تو دیکھ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس دھماکے کا کس کو فائدہ ہوتا ہے، کس کا مفاد ہے، تبھی جا کے معلوم ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ صرف بغیر سوچے سمجھے یا کسی ثبوت کے یا کسی ایویڈنس کے پاکستان کو بلیم، اکانی نیٹ ورک اور اس کے لیے پاکستان کو بھی بلیم کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ٹیررزم کے خلاف تمام کا ممالک کا خطے میں ایک مشترکہ مفاد ہے، اور اس پہ مل جل کے کام کرنا چاہیے۔
اور حقانی نیٹ ورک کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، اور افغانستان کے پاس اگر اس کے برخلاف کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ پاکستان کے سامنے پیش کرے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے، اور لندن سے ہمارے ساتھ میر ویس افغان صاحب ہیں، افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں، لندن میں مقیم ہیں۔ میں آغاز کروں گا بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب سے۔ آپ نے سفیر خلیل زاد کا انٹرویو سنا حقانی نیٹ ورک کے بارے میں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ کیا کہیں گے، اور ان کے انٹرویو پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میرے پاس 2.5 منٹ ہیں، آپ تقریباً اس میں۔
اس نے وائس آف امریکہ کو بھی انٹرویو اور ٹولو نیوز کو بھی انٹرویو دیا تھا جو کہ دری میں تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پاکستان کو کیپٹل آف ٹیررزم کے طور پر اس کو ریفر کیا ہے، اور کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کا سے آپریٹ ہوتا ہے اور پاکستان اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایسا الزام ہے جو کہ بہت دفعہ افغان سائڈ سے بھی دہرایا گیا، خلیل زاد کی طرف سے بھی، اور پچھلے دنوں ایک سینیٹر زنجر ہے کچھ اس طرح نام ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو بم کیا جائے، اس کو ڈرون کیا جائے، ان کو نکالا جائے اور پاکستان کارروائی کرے۔ حالانکہ پاکستان ایک لائے ہے، ایک قسم کا اتحادی ہے امریکہ کا جو ٹیررسٹ نظم کے خلاف جو جنگ ہے، دوسری طرف پر یہ بھی ہے کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی ہے، تیسری طرف یہ بھی ہے کہ اسٹریٹیجک تعلقات کی بھی بات ہوتی ہے جب ان کے سینیٹرز ادھر آتے ہیں یا ان کے جو ملٹری کے جو چیف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ناٹو کا جو سربراہ ہے وہ بھی انہیں ये जितनी भी बातें होती है तो सब इस टेररिज्म के बारे में, इन हमलों के बारे में जो पाकिस्तान में होते हैं, अफगानिस्तान में होते हैं। और यकीनी तौर पर इस इंटरव्यू में मैं खलीलजाद से एग्री करता हूँ कि ये न सिर्फ ये जो बम्बिंग हुई है जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हुई है, बल्कि इसके अलावा जो कि मजार शरीफ में फौजी कैंप पर जो हमला हुआ था जिसमें भी बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हुई थी, ऑलमोस्ट 400 के लगभग। और इससे पहले उसने कुंदूज को भी रेफर किया है कि कुंदूज भी एक किस्म का ऐसा वाक़ था और कि हमें सबक सीखना चाहिए था, लेकिन हम बहुत सारे गलतियां भी कर चुके हैं और उससे सबक भी कुछ सीख चुके हैं, लेकिन पता नहीं कि वो गलती किसको मानते हैं और जो सबक सीखा है वो किसको देखते हैं। अगर सबक उसका ये है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, पाकिस्तान को अकानी नेटवर्क पर ब्लेम के तौर पर कार्रवाई करें, तो ये मेरे ख्याल में पुरानी बात है और इस पर पाकिस्तान बहुत दफा अपनी क्लेरिफिकेशन दे चुका है, आपने खुद सरताज अजीज साहब को सुनाया। तो इस बारे में मेरे ख्याल में कि ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। अलबत्ता उसके एक बात में वजन है जो कि टुलू न्यूज में था कि जो यूनिटी गवर्नमेंट है वो डिलीवर नहीं कर रही है और लोग अब उसका मतलब है कि एक किस्म का उनसे नाराज हैं, उन पर एतमाद खत्म है। और तीसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बहुत बड़े फेलियर पे दर पे वाक़ हो रहे हैं और इस पे दर पे वाक़ होने से लोग बहुत नालान हैं। आपने खुद भी देखा है कि जो जुलूस निकला है फिर उस पर फायरिंग हुई और फिर फ्यूनरल में फिर धमाका हो गया, तो ये एक कैसे किस्म का तासुर दे रहा है कि अफगान हुकूमत या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस दे आर ऑन रिट्रीट, एक किस्म की फसफाई इख्तियार कर रहे हैं।
अच्छा।
और जो 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 समर ऑफेंसिव है वो जोर पकड़ता जा रहा है, तो ये खतरनाक सूरत हाल है, इस बात में मैं खलीलजाद से एग्री करता हूँ।
अच्छा जनाब मीर वैस अफगान साहब, आप क्या कहेंगे कि जो पहले फायरिंग हुई, जो लोग अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, परेशानी का इजहार कर रहे हैं, उन पर फायरिंग हुई, फिर उस में जो लोग मरे उनमें से एक की तदफीन के मौके के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, ये सूरत हाल किधर जा रही है?
दो बातें अहम है। जलमी खलीलजाद साहब ने जो फरमाया है वो आज से नहीं, वो कई अरसे से ये बात कह रहा है। उस वक्त जब मैं बीबीसी के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने पहला इंटरव्यू में मुझे यही बात की थी कि अफगानिस्तान में सब कुछ के पीछे पाकिस्तान है और उन्होंने पाकिस्तान को पहचाना हुआ था। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन काबुल में धमाका होते हैं उसी दो दिन बाद यानी कल वाले दिन पाकिस्तान में अफगान जहाद के लिए मस्जिदों में सरेआम चंदे जमा हो रहा है तालिबान के लिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये इससे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस खबर नहीं है? ये बात तो बीबीसी में भी आ चुकी है, आप लोगों की रेडियो में भी शायद होंगी, पूरी मीडिया में आ चुकी है। मौलवी साहिबान जो है वो अनाउंस कर रहा है कि चंदे जमा कीजिए, अब काफिर लोग आया हुआ है अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। भाई आपका क्या काम है अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है? आप अपनी खिते अपनी मुल्क की ख्याल रखना करो। तो एक तो यही चीज जो अफगान को इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो सकता है? पाकिस्तान में बिलबोर्ड बनाया हुआ है चंदे जमा करने के लिए, जहाद के लिए, अफगान जहाद के लिए, उनकी पिक्चर्स मौजूद है, आप लोगों के नुमाइंदे मौजूद है, उनसे मांग ले। तो इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो सकता है? इसके अलावा एक बात जो कि पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि वहां पे तालिबान मौजूद नहीं है। तीन हफ्ते पहले क्वेटा में एक फौत हुआ था, एक तालिबान शुरा के एक पुराना बंदा था, तो उसमें मुला उमर का बेटा मौजूद था जिनाजे में। इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? ये तो वही चीजें जो मीडिया के सामने है। अब जो मीडिया के सामने नहीं है वो चीजें तो सामने नहीं आ चुका है।
अच्छा।
और जहां तक दाखिली बात है, अफगान गवर्नमेंट जितनी भी एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना हो, उनके पास खुदकुश नहीं है, वो खुदकुश हमला नहीं कर सकता एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, सियासी बातें तो होते हैं अफगान गवर्नमेंट में, किसी की कौन सी गवर्नमेंट में नहीं है। अब अगर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान में बात चल रहा है, एक दूसरे को नहीं मान रहे, तो अगर पाकिस्तान में खुदकुश धमाका होते हम लोग ये समझे कि वो खुदकुश धमाका इमरान खान ने किया हुआ है या नवाज शरीफ ने किया हुआ है?
अच्छा नहीं, मुझे ये बताइए मीर वैस अफगान साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कल से मुजाहरे हो रहे हैं काबुल में और जो लोग वहां पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज का फेलियर है? ये
देखिए, इसमें कोई शक नहीं, अफगानिस्तान में जो फोर्सेज है वो मुख्तलिफ जगहों में इन्वॉल्व है, लड़ाई झगड़े हो रहा है तालिबान के साथ, अलकायदा के साथ, दाइश के साथ, وہاں پہ بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ افغان فورسز اس میں انوالو ہے. اب اگر جا کر مظاہرے میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے تو اس پہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کی بات ہوا تو پاکستان کی حامیوں نے یہ ڈرامہ کروایا, لیکن یہ تو لوگوں کی بات ہے, یہ تو کوئی بات اسے تو وہ بات نہیں بن سکتا, اسے تو آپ ایویڈنس کی طرح نہیں مان سکتے. اگر یہ چیز نہیں ہوتا, اب ہونا کیا چاہیے اس میں, میں یہ بات پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, افغانستان میں سچویشن بری طرح کی ہے, خراب ہوتے جا رہا ہے, اور اسی اس خراب سچویشن سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پاکستان کا نقصان ہوگا.
پاکستان بھی تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے,
تو میں یہ اگر فائدہ نہیں تو وہ پریشرائز کر دی وہی ٹیررسٹ گروپس کو جو پاکستان میں پھر رہا ہے, جو پاکستان میں وہ ہوتے افغانستان میں حملے کر رہا ہے. یہ چیزیں آج کل تو میرے خیال سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کچھ سامنے آ چکا ہے. وہاں پہ فیس بک پہ سر عام اپیل ہو رہا ہے افغان جہاد کے لیے, پاکستان میں بیٹھ کر کے وہ لوگ کر رہا ہے, مسجد میں چندہ کر رہا ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
صحیح. بریگیڈیئر سعد عزیز صاحب, آپ ریسپونڈ کریں گے کیا پاکستان میں باقی چندہ ہو رہا ہے طالبان کے لیے؟
جی جی جی, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو دیکھ لو, ایک تو آفیشیل سٹینڈ ہوتا ہے اور ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا ان کے تعلقات ہوتے ہیں. میرے خیال میں کہ پاکستان اور افغانستان میں وہاں پر جو حکومت ہے, ادھر کی جو حکومت ہے, ادھر یونٹی گورنمنٹ ہے, اور یونٹی گورنمنٹ کے اندر بھی بہت ساری دراڑیں ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا سیکیورٹی اپریٹس کا جو ڈیموکریٹک کمپلیکشن ہے وہ بڑا فالٹی لائنز پر ہے, جس کی وجہ سے 7,500 سے 8,000 کیجولٹیز اور اس میں تقریباً 16,000 کے لگ بھگ زخمی ہونا, یہ میرے خیال میں کہ ایک سیکیورٹی فورس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہر جگہ پاکستان عیسائی موجود ہے, ایک حقیقت یہ مان لے افغانستان کہ بھائی طالبان ایک پولیٹیکل فورس بھی ہے, ایک ملٹری فورس بھی ہے, اور وہ افغانستان میں لڑ رہے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ جب لڑتے ہیں تو وہ افغانیز ہیں اور افغانیز طالبان ہے, اور ان کے ساتھ بات چیت کا بھی انہوں نے ان کو ایک پولیٹیکل فورس مان لیا ہے. تو ان کے لیے راستہ ایک ہی ہے, پاکستان کے لیے بھی, افغانستان کے لیے بھی, اور امریکہ کے لیے بھی, اور خطے کے امن کے لیے بھی, کہ طالبان کے جلد سے جلد بات چیت کا عمل شروع کیا جائے. یہ جو بلیم گیم ہے اس سے
اس کو ختم کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے,
افغانستان کا حاصل ہو.
بہت شکریہ میر بھائی صاحب, لاسٹ ورڈ 30 سیکنڈز.
دیکھیے سر, ایک بات جو کہ میں اگری نہیں کر رہا ہوں وہ یوں ہے کہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز میں پہ لوگ اعتماد نہیں کر رہا, نہیں, افغان فورسز پہ اپنے لوگوں کا اعتماد ہے. کچھ کھڑیا ہوں گی جو وہ اعتماد نہیں کرتے, یا کہ جو جناب کی جو فرما رہا ہے آپ کے مہمان جو کہ افغانستان میں وہاں پہ قدرت کا خلا موجود ہے, قدرت کے خلا کی وجہ سے یہ حالات ہو رہا ہے, نہیں, یہ بالکل نہیں. اس سے کہیں گنا زیادہ کرزئی کے دور میں تھے, اس سے کہیں گنا زیادہ پہلے بھی تھے. اب بات سچ صاف ستھرا یہ ہے کہ دہشت گردی ہو رہا ہے افغانستان میں, اور فورسز انوالو, فورسز کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر لے. کہاں کہاں پہ وہ کنٹرول کر لے, آج وہاں پہ ہو رہا ہے تو کل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان نے وہاں پہ ضرب العضب کر کے, وہاں پہ آپریشن کر کے اپنی ٹیررسٹ کو افغانستان کی طرف بیچ کر کے افغانستان میں اب یہ حملے ہو رہا ہے, اور اسی صورتحال اگر اسی طرح رہے جو باقی ایک دو افغان ان کے پاکستان کے اکمی باقی تو بھی مخالف ہوتے جا رہا ہے, مخالف ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے بیٹھ کر کے, ایک دوسرے سے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکل جائے.
آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں جی, ضرورت ہے. بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب, بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب.
مینجمنٹ میکینزم پر کیوں اتفاق نہیں ہو رہا ہے؟
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب اور جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ٹیررزم کے ماہر جناب سلمان جاوید صاحب, سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ کے. ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے سلمان جاوید صاحب, اس کو سنتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کا کمنٹ لیں گے اس پر.
پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں, اور حالیہ برسوں میں عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مالی وسائل کے حصول کی راہ کو بھی مضبوط کرنے کا بتایا جاتا رہا ہے. لیکن ایسی خبریں بھی آئے روز سامنے آتی رہتی ہیں جن میں کالعدم تنظیمیں بظاہر فلاحی کاموں کے لیے لوگوں سے نہ صرف کھلے عام چندہ جمع کر رہی ہوتی ہیں بلکہ نام تبدیل کر کے اپنی سرگرمیوں کو کسی نہ کسی طور جاری رکھے ہوئے ہوتی ہیں. آئندہ ماہ اسپین میں ایک بین الاقوامی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں عدم تعاون کے خطرات کا تازہ جائزہ پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کو 2015 میں دہشت گردوں کے مالی وسائل مسدود کرنے کی کوششوں کی بنا پر اس تنظیم نے اپنی نگرانی کی فہرست سے منحہ کر دیا تھا، لیکن مبصرین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ نام بدل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے والے عناصر اور تنظیموں کے خلاف ٹھوس کارروائی ضروری ہے، بصورت دیگر اب تک حاصل ہونے والی کامیابیاں دیرپا ثابت نہیں ہو سکیں گی۔ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا کے سربراہ احسان غنی نے حال ہی میں امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس ضمن میں موجودہ نظام اتنا مؤثر نہیں اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
جی سلمان جاوید صاحب، آپ نے رپورٹ سنی، یہ جو ٹاسک فورس جو ہے اس کا اجلاس ہونے والا ہے، کیا کیا چانسز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
بہت شکریہ جعفر صاحب آپ کا دوبارہ مجھے مدعو کرنے کا اس موضوع کے اوپر۔ ہمیں نا پہلے یہ اس رپورٹ کو یا اس طرح کے جتنے بھی مبصرین اپنا تبصرہ کرتے ہیں اس طرح کی تنظیموں کے اوپر یا پاکستان کی ایفرٹس کے اوپر، اس پہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جن تنظیموں کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے اور جن تنظیموں کو تھوڑی سی چھوٹ دی جاتی ہیں، ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں طرح کی جو تنظیمیں ہیں یہ اپنا جو بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں یہ ریلیجیس فینومیناز کے اوپر رکھتی ہیں، لیکن دونوں کے ریلیجیس فینومیناز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کی ڈیلیبریشن کے اندر، ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر۔ پاکستان کے اندر ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں جن کو پاکستان نے جب کریک ڈاؤن کیا تو اس وقت دے آر آن دا رن۔ وہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پہلے سیگمنٹ کے اندر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان نے جب اس کو اپنے آپریشن کو ضرب عضب کو رب رد الفساد کو جب لانچ کیا ہے، تو اس کے بعد جتنے اس طرح کے مالی معاونت والے بھی معاملات تھے جو ان کے ایبیٹر سے، جو ان کے کلیبریٹر سے، سب کے سب جو ہیں ان کے اوپر کڑی نگرانی بھی ہے اور ان کے اوپر کریک ڈاؤنس بھی ہیں۔ رہی بات ان لوگوں کی جو کہ اپنے نام تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے معاملات چلاتے ہیں، تو ان کو پاکستان کے اندر ایس سچ کوئی قدغن نہیں ہوتی، نہ پاکستان کے کسی ادارے نے ان کو بین کیا ہوتا ہے۔ ان پر جتنی بھی قدغن ہوتی ہے یا بین ہوتا ہے وہ یا تو انڈین پریشر کے اوپر بین الاقوامی کچھ فورم کی طرف سے ہوتا ہے، یا پھر امریکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشر آتا ہے، یا کچھ ویسٹ کے ممالک کی طرف سے۔ ایز سچ پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے نے، کسی بھی ایسی آرگنائزیشن جس کو بین کیا گیا ہو، اس کو پاکستان کے کسی بھی سیکورٹی ادارے نے کبھی بھی کھل کے کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی لیے جیسے آپ کی رپورٹ کے اندر بھی تھا کہ اس ٹاسک فورس نے پہلے پاکستان کو اس لسٹ سے خارج کر دیا تھا۔ ابھی بھی اگر ایسا کوئی معاملہ آتا ہے سامنے تو اس کے اندر پاکستان کا موقف یہی ہوگا کہ اگر تو کوئی ایسا ادارہ سامنے لایا جا سکتا ہے جو کہ وائلنس کے اندر، ریجن کے اندر وائلنس کے اندر اس میں شمولیت اختیار کرتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو ڈومیسٹک حالات ہیں ان کے اندر ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہو اور اس کے اندر ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دیتا ہو، تو ڈیفینیٹلی پاکستان چاہے گا کہ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور پاکستان اس کے اوپر اپنی جو بھی ایفرٹ ہوگی اس کو کیری آؤٹ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جس کی ریلیجیس آئیڈیالوجی سے چاہے ہم اختلاف رکھتے ہوں، لیکن وہ بہرحال پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اور پاکستان کے جو بھی اندرونی معاملات ہیں ان کے اندر کسی بھی کیوس کا مرتکب نہیں ہو رہا، تو اس پہ کسی بھی بیرونی دباؤ کے پیش نظر پاکستان شاید ایسی پابندی لاگو نہ کر سکے جو کہ باہر کے لوگ چاہتے ہیں۔
اچھا ایک بات سلمان جاوید صاحب، یہ ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اس نے کئی آپریشنز بھی کیے ہیں اور خاصی حد تک کمر توڑ دی ہے دہشت گردوں کی، پھر بار بار اس پر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے، یا یہ اس کو یہ خطرات کیوں لاحق ہوتے ہیں کہ فائنینشلی وہ ان کو چوک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟
دیکھیں اس میں نا پاکستان کی تھوڑی سی غلطی ہے۔ پاکستان از اے ویری گڈ ڈوئر، پاکستان جو بھی ایکشنز لیتا ہے بہت اچھے ایکشنز لیتا ہے، لیکن پاکستان از ناٹ اے گڈ اسٹوری ٹیلر۔ پاکستان کبھی بھی اپنی سکسیس سٹوری جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کہیں پر بھی کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ آج تک بیان نہیں کر پایا۔ اس میں بنیادی طور پر اور میجورٹی کے طور پر اگر ہم دیکھیں، میجرلی تو جو غلطی ہے وہ ہمارے ڈپلومیٹس کی طرف، ہمارے پولیٹیشنز کی طرف اور ہمارے جو امبیسیڈرز ہیں ان کی طرف جاتی ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کی کہانی کو، پاکستان کی سٹوری کو اچھے طریقے سے نریٹ کریں، اچھے طریقے سے بتائیں کہ پاکستان نے اپنے آپریشنز کے تھرو کتنے بڑے دہشت گردی کے نیٹورک کو توڑ کر اس کو بکھیر دیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام آرگنائزیشنز جنہوں نے امریکہ جیسے ملک کو اور ناٹو جیسے الائنس کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، اس نیٹورک کو بھی پاکستان نے اپنی سرزمین کے اوپر توڑ کر اس کو بکھرنے پہ مجبور کر دیا۔ اب ریجن کے اندر اگر کہیں پہ کوئی ٹیررزم کا ہب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے پڑوس میں افغانستان میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ القاعدہ شاید دوبارہ سے مجتمع ہو رہی ہے، جہاں پہ ٹٹبی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر اس وقت افغان طالبان ان کے خلاف ایک انسرجنسی میں مشغول ہیں، اور جہاں پر آئی ایس بھی اپنا سر ابھار رہی ہے. پاکستان نے اپنے گارڈز اونچے کیے ہوئے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب پاکستان ایک ہمہ جہت ایفرٹ کرے گا جس کے اندر فائنینشیل جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ایک قدغن اور ایک کڑی نگاہ رکھے گا. اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی آرگنائزیشن یا ایسے نیکسس کا یا ایسی پراکسی کا سر کچل سکیں جو کہ ایک ہائیڈرا کی طرح بار بار ابھر کے آپ کے سامنے آتی رہے.
اچھا، ایک آخری سوال اختصار سے بتائیے کہ پاکستان کو اس بین الاقوامی فورم کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
پاکستان کو کھل کے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے اگریسولی. پاکستان کو اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ تمام ایسی آرگنائزیشنز جن کے اوپر نہ صرف ویسٹ بلکہ ایسٹ بلکہ خود پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں، ان کے اوپر پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے اور پاکستان کی حکومت نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اور ان کی کمر توڑ کر ان کو بکھرنے پہ مجبور کیا ہے. ہاں، جہاں تک بات ہے ایسی آرگنائزیشنز کا جن کے اوپر کچھ ممالک کو چاہے وہ ہمارے نیبرنگ کچھ کنٹریز ہوں ان کو کوئی معاملہ درپیش ہے، تو پاکستان کھل کے اپنا موقف بیان کرے کہ وہ ان کے متعلق کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت، واضح ثبوت لے کر آئیں جس کی بنیاد پر پاکستان ان کے اوپر کوئی پابندی لگا سکے. اس کے علاوہ پاکستان اپنے شہریوں کے اوپر کوئی ایسی پابندی لگانے کا مجاز نہیں ہے جس کے لیے خواہش کسی اور کے دل میں بستی ہو اور پاکستان اس کے اوپر کسی بھی قسم کا سٹیپ لے لے.
بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب کا. اور سامعین، اب ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر اکنامی واچ کے ڈاکٹر ابراہیم مقل صاحب ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں یعنی رمضان کے آغاز کے بعد سے پاکستان میں اشیاء اسراف کی قیمتوں میں خاص طور پر جو اضافہ ہوا تھا اس سے نمٹنے کے لیے عوام نے خود ایک کو فیصلہ کیا اور پھلوں کی جو قیمتیں بڑھ گئی تھیں اس کا بائیک آؤٹ کیا. اس کے نتیجے میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. ہم اس میں بات کریں گے ڈاکٹر ابراہیم مغل سے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ڈاکٹر ابراہیم مغل، یہ بتائیے کہ یہ جو گزشتہ دنوں ہوا اور پاکستان میں پھلوں کا جو بائیکاٹ کیا گیا اس کے سبب قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی پاور تھی جس پر ان ساری چیزوں کو پروپیگیٹ کیا گیا اور سارے ملک میں بائیکاٹ کیا گیا، یہ ہر بار کتنا مؤثر ثابت ہوا ہے؟
بہت مہربانی. ہم 11 لوگ تھے پاکستان میں، مختلف اینگل سے، مختلف لائف کی فیلڈ سے تو یہ بات چلی. کریڈٹ گوز ٹو دا نیشن. قوم نے بڑا اس پہ اتفاق کیا ہے کیونکہ قوم پہلے ہی ظلم کی بہت زیادہ ستائی ہوئی ہے. اس سال قوم حکومت کو 4,000 ارب روپے کا $40 بلین کا ٹیکس دے گی، انکم ٹیکس و دیگر ٹیکسز وغیرہ. اس کے ریوارڈ میں کیا ملا؟ یہ حکومت 2013 میں آئی، آئی 17 ہو گیا ہے. 4-5 سال میں تعلیم کا حال بہتر ہونے کی وجہ سے برا ہوا، ہیلتھ کی سچویشن تباہ کن ہو گئی، اور فروٹس نے تو ایسا کر دیا کہ فارمر سے جو فروٹ، لیٹس سے کہ ہم اس کی بات کر دیں آم کی، کہ جو فارمر سے 70 سے 75 روپے کلو آم خریدا جا رہا تھا وہ کنزیومر کو 225 سے 250 روپے کلو تک بیچا جا رہا تھا. کنزیومر دیکھ رہا تھا، فارمر دیکھ رہا تھا گورننگ باڈیز کی طرف کہ حکومت کب انٹروین کرتی ہے، لیکن بدقسمتی 4,000 ارب اکٹھا کرنے والی حکومت گورننس کے معاملے میں اتنی ویک ہوئی کہ ان کو اپنی سیاسی کاموں سے یا اپنی لوٹ کھسوٹ سے اتنا موقع نہیں ملا کہ بھائی انہیں گورننس بھی بہتر کرنی ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے مغل صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو حربہ تھا یہ بڑا مؤثر ثابت ہوا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اہم رول سوشل میڈیا نے پلے کیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ 100% سوشل میڈیا کا یا میڈیم کا کردار ہے، اور ایسا کردار ہے کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی. اس کو اچھا ٹوکن دے. اچھا یہ جو 100% میں کہتا ہوں کہ یہ کردار سوشل میڈیا کا ہے نمبر 1. نمبر ٹو، اگر سوشل میڈیا مدد نہ کرتا تو اس لیول پر کمیونیکیشن نہ ہو پاتی. اور میں عرض کر دوں یہ ایک ایسا فرسٹ ڈراپ آف دا رین آیا ہے جعفری صاحب، ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر سبزیوں والوں کا دباؤ ٹھیک نہ ہوا تو یہ کمپین وہاں بھی چلے گی. ابھی آپ دیکھیں گے اس ملک میں رشوت کا جو اتنا بازار گرم ہے، یا قتل و غارت پر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اب گورننس جو ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ عوام اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، اور عوام نے گورننس بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ تعلیم حاصل کرنی ہے تو پیسے لگاؤ.
اچھا، اب ایک میرا آخری سوال اور ہے مغل صاحب، ایک سوال میرا اور ہے، یہ بتائیے یہ جو صورتحال بنی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ویجیٹیبلس میں نہ ہوا تو اس میں بھی یہی ہوگا، کیا اس پیش رفت کے آپ کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ ہم اسے پولیٹیکل نہیں بننے دیں گے، اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹکس ایک گالی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اسے بال بال اس سے بچانا ہوگا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز عوام ساری آزما چکی ہے، most of them they are the thieves, they are the chores, they are the dacoos. لہذا یہ ہے کہ سبھی عوام نے اپنے ہاتھ میں یہ زمانے کار پکڑا ہے، اور اب تعلیم کی بات کر لیں، صحت کی بات کر لیں، لا اینڈ آرڈر کی کر لیں، لگتا یہ ہے کہ عوام کو بہتر گورننس کے لیے، بہتر نتائج کے لیے اپنا یہ کردار ادا کرنا ہوگا. دس واز دا فرسٹ ٹرائل، اور یہ ٹرائل اتنا سکسیسفل ہے کہ آج وہی پھل جو ہے بازار میں 17% سے لے کے 32% تک سستے ہوئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق جو تقریباً 63 ارب روپے کا اس رمضان میں پھل بکنا ہے، وہ اگر 63 کی جگہ لوگوں کو 45 ارب روپے کا ملتا ہے تو 20-25 ارب روپے کی جو پروفٹنگ میں یا ناجائز منافع مڈل مین نے کما لینا تھا وہ بچت ہوتی نظر آتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں.
اچھا، اب ایک سوال میرا مغل صاحب، 20 ارب
کما جاتا ہے تو سال میں 200 ارب بن جاتا ہے.
اچھا مغل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جب پبلک نے بائیکاٹ کیا تو جو خوردہ فروش تھا وہ بھی تو غریب آدمی ہے، اس کا بھی تو نقصان ہوا، اس کے نقصان کا خمیازہ کیسے بھگتا جائے گا؟
دیکھیں، اس کمیونیکیشن نے یا سوشل میڈیا نے ایک اور اچھا کردار ادا کیا کہ بائیکاٹ سے 2 دن پہلے ہم نے یہ چیزیں چلانی شروع کر دی. لہذا جو ریڑھی والا تھا، مڈل چھوٹا بندہ تھا، اس بےچارے نے احتیاط سے چیز خریدی، اور جب اس نے احتیاط سے خریدی، مین جو یہاں ہیمرنگ ہوئی ہے یا جس کی بے خونی کی گئی ہے یا جس کو سبق سکھایا گیا ہے، وہ مڈل مین ہے، بڑا آڑتی ہے، اسٹاکسٹ ہے، ہولڈر ہے، اور کولڈ اسٹوریج والا ہے. یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو نون کی حکومت جو ہے اس کو ان کے الیکشن میں خرچے کرتے ہیں، اور پھر ان کے الیکشن میں یہ 10 ارب کا خرچہ کریں تو نان یہ جو نان ایتھیکل وجوہات ہیں ان کی بنیاد پر 200 ارب کماتے تھے، ان کو ان کی کمر پر یہ ہتھوڑا لگا ہے، وچ از گڈ فار دا فیوچر.
اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اور چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں ان کے لیے بھی اسی قسم کی مہمیں چلیں گی؟
میرا خیال، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ سبزیات میں مہم چلے گی. دوسری بات، کس کو نہیں پتا کہ گندم اس سال کسان نے 30 روپے کلو بیچی ہے، جب اس کا آٹا 54 روپے کلو بکتا ہے، 24 روپے ایک کے جی پر فرق ہے، تو لوگ اس پر بھی سوال اٹھائیں گے، چاول پہ سوال اٹھائیں گے. لہذا اب یہ سوال اٹھیں گے، اور مہنگائی کی یہ جو ناجائز پروفٹنگ ہے، اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی.
بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ابراہیم مغل صاحب آپ کا. اور سامعین، اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ابھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو بقول ان کے بقول حکومت کے جو وہاں پر رقوم دی جا رہی تھیں ان کو برآمد کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ایک ہماری رپورٹ ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر سری نگر سے موجود ہیں جناب شیخ خالد جہانگیر صاحب، جو ترجمان ہیں حکمران بی جے پی کے سری نگر میں. ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے یہ رپورٹ یوسف جمیل کی.
بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے سری نگر، دلی اور بھارتی ریاست ہریانہ کے سونی پت علاقے میں تقریباً 2 درجن مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں. جن لوگوں کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارے گئے ہیں ان میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے دوسری قطار کے لیڈر اور کچھ تاجر بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور دہشت کو بڑھاوا دینے اور بدامنی کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان اور دوسرے ممالک سے حوالہ چینلز کے ذریعے حاصل کی جا رہی رقومات کے بارے میں این آئی اے کی طرف سے حال ہی میں درج کیے گئے ایک مقدمے کے سلسلے میں ڈالے گئے ہیں، اور تاحال کم سے کم 1.5 کروڑ روپے کی نقدی رقم، لیپ ٹاپ، پین ڈرائیو اور کچھ تحریمی دستاویزات جن میں عسکری تنظیموں، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے لیٹر پیڈ شامل ہیں، ضبط کیے گئے ہیں۔ تاہم این آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل شرد کمار نے کہا کہ چونکہ چھاپے ابھی جاری ہیں اور کارروائی نامکمل ہے، اس لیے اس موقع پر تفصیلات ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ امریکہ سری نگر۔
جی اچھا، یہ بتائیے مجھے شیخ صاحب کہ یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، پاکستان تو اس بات کی تردید کرتا ہے کہ وہ کوئی فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی فائنینسنگ کر رہا ہے، اور یہ لیڈر بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 کشمیری آزادی پسند لیڈروں، نسیم احمد خان، فاروق احمد ڈار اور جاوید بابا، غازی جاوید بابا کو نئی دہلی میں طلب کر کے ان سے پونچھ گچھ کی گئی تھی، اور ان کا ایک بھارتی ٹیلی ویژن پر ایک اسٹنگ آپریشن بھی دکھایا گیا تھا، جس کے دوران انہیں یہ اعتراف کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ انہیں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کی کارروائیوں کے لیے پاکستان سے بھاری رقوم مل رہی ہیں۔ تاہم ان لیڈروں نے اسٹنگ آپریشن کو جعلی قرار دیا بعد میں، اور کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
السلام علیکم، وادی کشمیر سے آپ سب کو رمضان مبارک۔
جی،
جہاں تک کہ یہ آج کی ایپیسوڈ کا جو یہ گھٹنا گھٹی ہے کشمیر وادی میں اور دلی میں، یہ ایک نئی گھٹنا نہیں ہے، یہ پہلے بھی 2002 میں ایک انویسٹیگیشن چلی تھی، آلریڈی ان لوگوں کے خلاف اس ٹائم بھی ایف آئی آر لگے تھے، انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ آج کچھ سورسوں کے کچھ انویسٹیگیشن کے لگا کہ ان کو آج ان کے اوپر اور انویسٹیگیشن کرنا چاہیے۔ یہ ویسی انویسٹیگیشن ہے جو کہ ٹیرر آپرینڈا کے خلاف چلتی رہتی ہے ہمارے ملک میں، اور جموں کشمیر میں بھی یہ کچھ دنوں سے سرگرم ہو گئے تھے، کچھ انٹرسپٹ آئے تھے ایجنسیوں کو کہ یہ لوگ یہاں پہ جو ہمارا امن ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک مین جو ہے منی لانڈرنگ کا ایک چینل پتہ چلا تھا، اس کے اوپر یہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس ٹائم انویسٹیگیشن جاری ہے، تو جیسے ہی اس یہ مکمل ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ منسٹری جو یہ دیکھتی ہے وہ اس کے اوپر بہتر سے کچھ کہہ سکتی ہے۔
اچھا شیخ خالد جہانگیر صاحب، یہ تو بتائیے مجھے کہ جو چھاپہ مارا گیا ہے وہاں پر، اور چھاپے مارے گئے ہیں، بلکہ ایک نہیں مارا گیا، کئی جگہ مارے گئے ہیں، پیسے بھی برآمد ہوئے ہیں، تو اس بارے میں کوئی ثبوت بھی موجود ہے کہ پاکستان، اس لیے پاکستان تو تردید کرتا ہے اور یہ لیڈر بھی تردید کرتے ہیں اس کی؟
دیکھیں، پاکستان کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے کہ وہ مورلی سپورٹ، جب وہ کبھی ایسی بات کرے کہ مورلی سپورٹ کرتی ہے، وہ تو پوری انٹرنیشنل کمیٹی جانتی ہے کہ پاکستان کا کیا رو رہا ہے ادھر کی ان واقعاتوں میں، ان قسم کی انسیڈنٹس میں، ان قسم کی پروپگیٹ کرنے میں یہاں کی وائلنس کو، کیونکہ وہ اپنے ملک میں ایک پولیٹیکل ایک سلوگن کے حساب سے اس کو کشمیریوں کو یوز کرتے ہیں، تو وہ تو ساری دنیا جانتی ہے اور کشمیری عوام بھی جانتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہماری ایکشن افیئر منسٹری اس کے اوپر آگے رد عمل میڈیا کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھے گی۔ جہاں تک کہ وادی کشمیر کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہاں پہ خوش ہے کہ ایسے لوگ جو پہلے کئی اور بزنس کرتے تھے اور سڈنلی وہ اتنے امیر کیسے بن گئے، مجھے لگتا ہے کشمیری لوگ بھی یہ بڑے اسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر کے، پیسے دے کر ان کو قبروں میں لیا جا رہا ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے ایک اچھا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے جو کہ ہماری سرکار فیئر اینڈ فری کرے گی۔
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے آپ کہ یہ جو اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، دوسری جانب وہاں پر جو حریت پسند یا علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اس قسم کے اقدامات سے صورتحال کو مزید خراب نہیں کیا جا رہا؟
نہیں، مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ سیکورٹی ایجنسی جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہے وہ اس کے بکر چلتے رہے، وہ آج نہیں چل رہے، وہ پچھلے 20 سال میں ایک ग्रिड है यहाँ पे, एक हायर कमांड का ग्रिड है जिसको चीफ मिनिस्टर चेयर करती है। मुझे लगता है उसके हिसाब से सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए मुझे लगता है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रोल है, मुझे लगता है ये हर किसी राज्य में जहाँ भी, इवन दुनिया में भी हमने देखा कि 9/11 के बाद कैसे यूएस की सेंट्रल एजेंसी ने इन्वेस्टेड की, ये वैसी एक एजेंसी हमारी डोमेस्टिक कंट्री में देखती है। मुझे लगता है कश्मीर में भी उन्होंने कुछ ऐसा पाया है, तो एक इन्वेस्टिगेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक हमें मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए कि इन लोगों का रोल क्या है। मुझे लगता है वो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री शेयर करेगी।
अच्छा, इस वक्त सूरत हाल क्या है इंडियन कंट्रोल कश्मीर में, जो मूवमेंट चल रहा था उसका क्या पोजिशन है?
सारा मुझे लगता है टूरिस्ट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कल भी यहाँ पे नॉर्मल सी देखी गई, फ्राइडे के दिन कोई ऐसी स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट नहीं देखी गई। आज कुछ घटना घटी है हाईवे पे, एक दो आर्मी वालों को मारा गया है इन अलगी पसंद लोगों ने, मिलिटेंटों ने। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल है, और उन जो भी कुछ इरादे होंगे मतलब मिलिटेंसी के हवाले में, लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसके अवर थ्रू मतलब इसके काबिल है कि वो कुछ भी इसी घटने में काउंटर करें।
बहुत शुक्रिया शेख खालिद जहांगीर साहब आपका। और सामईन, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर गुफ्तगू करेंगे दो इंटरनेशनल मौजूदात के ऊपर। हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर प्रोफेसर फैजान साहब मौजूद हैं और जनाब मसूद अब्दाली साहब पाकिस्तानी صحافی ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
वेलकम बैक। जैसा कि आपने खबरों में सुना कि इस वक्त तो सिंगापुर में एशिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जारी है और अमेरिका के वजीर दिफा वहां पर उसमें शिरकत कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने चीन के किरदार की तारीफ की, सऊद नॉर्थ कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था,
प्रेसिडेंट ट्रंप हैज मेड क्लियर दैट द एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज ओवर।
वो कह रहे हैं कि सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि दिफाई एतबार से तहमुल का वक्त गुजर चुका। अमरीका की कौमी सलामती के पेश नज़र अमरीका शुमाली कोरिया की जानिब से धमकियों को वाजे और मौजूद खतरा ख्याल करता है।
تاہم جم میٹس کا جو مصنوعی جزائر ہیں ان کے حوالے سے یہ کہنا تھا،
مسٹر میٹس نے ساؤتھ چائنا سی کے متنازع پانیوں میں بیجنگ کی تعمیراتی سرگرمیوں پر سخت تنقید کی۔
وی اپوز کنٹریز ملٹرائزنگ آرٹیفیشل آئیلینڈز اینڈ انفورسنگ ایکسس۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ملکوں کی جانب سے مصنوعی جزیروں کو فوجی اڈے بنانے اور یہاں بین الاقوامی قوانین کے برعکس میری ٹائم دعووں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اسٹیٹس کو کے اندر اس طرح کی یک طرفہ تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتے۔
مسعود عبدالی صاحب، یہ ایشیا سیکیورٹی کانفرنس کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت تو جب ہم ایشیا پیسیفک کی اوور آل صورتحال دیکھتے ہیں؟
جی شکریہ۔ اصل میں یہ جو ادارہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز، یہ دراصل ایک نہیں جسے کہتے ہیں مرکز دانش یا تھنک ٹینک ہے۔ اس کا ایک اجلاس ہوتا ہے شنگریلا ڈائلاگ کے نام سے کہلاتا ہے۔ شنگریلا ڈائلاگ اس لیے کہلاتا ہے کہ سنگاپور کے شنگریلا ہوٹل میں ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اس دفعہ اس کے اندر جو لوگ شریک ہوئے ہیں، کہنے کو تو اس کے اندر کوئی 28 ممالک کے افراد ہیں، اور اگر سفارتی نمائندوں کو جو لوور لیول کے لوگ ہیں ان کو شامل کر دیا جائے تو یہ 50 ہوتے ہیں، لیکن وزرائے دفاع جو ہیں وہ صرف 7 ملکوں کے ہیں، یعنی امریکہ، آسٹریلیا، فرانس، کنیڈا، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان، نیوزی لینڈ، فلپین۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف امریکہ کے اتحادی ہیں، یعنی چین بھی شریک ہے لیکن چین کے وزیر دفاع نہیں آیا، اسی طرح روس کے وزیر دفاع نہیں آئے۔ تو اس لحاظ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ شریک ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکہ کے تحت ہیں. اس میں جو بنیادی طور پر گفتگو ہوئی ہے وہ تین عنوانات سے یا تین موضوعات پہ گفتگو ہوگی, جس سے پہلا سب سے اہم جو ہے جو شمالی کوریا کی جا رہا ہے میزائل پالیسی ہے, دوسرا پہ بحر میزائل اور جوہری پالیسی ہے, دوسری جو ہے بحر جنوبی چین میں چینی بحریہ کی غیر معمولی نقل و حرکت, خاص طور سے مصنوعی جزیروں کی تعمیر. ایک اضافی نقطہ اس میں اسلامی انتہا پسندی بھی ہے, جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس وقت وہاں اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن بہرحال وہ ایک موضوع ہے. اس میں جو سب سے لیکن جو اندازہ ہوا بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ شروع ہی سے اتحادیوں کے درمیان بھی شکوے شکایت ہوئے. مثلا جب ابتدائی خطاب کیا آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرنبل نے, تو انہوں نے شکوا کیا امریکہ کی ٹی پی پی سے علیحدگی کے لیے, پیسیفک جو ٹرانس پیسیفک تجارتی معاہدہ ہے, اس کے علاوہ پیرس معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی انہوں نے شکوا کیا. لیکن ان کا لہجہ بڑا یعنی ڈپلومیٹک شائستہ تھا اور بہت ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں سر ٹرمپ کے فیصلوں کی عملی تشریح صبر و تحمل کے ساتھ سننی چاہیے اور ان کی نیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا فی الحال قبل وقت ہوگا. اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ جو اہم موضوع سے نظر آ رہا ہے مصنوعی جزیروں والی بات, تو یہ دیکھیں مصنوعی جزیروں کی بذات خود تعمیر تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. ابوظہبی ایئرپورٹ اسی طرح ریکلیم لینڈ پر قائم کیا گیا, اسی طرح خود بحر الکاہل میں جاپان کے دو جو ایئرپورٹ ہیں وہ ریکلیم لینڈ پہ قائم کیے گئے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ
وہاں فوجی سرگرمیاں جو ہیں,
ہاں مسئلہ یہ کہ چین نے 7 جزیرے تعمیر کیے ہیں جس کا رقبہ تقریباً 2000 ایکڑ سے زیادہ ہے. اس میں بہت سے یعنی زیادہ تر جزائر پر انہوں نے اپنی تنصیبات لگائی ہیں. چین کا کہنا یہ ہے کہ جنگی تنصیبات نہیں ہیں بلکہ مواصلاتی تنصیبات ہیں, یعنی ٹاورز ہیں ان کے جو لگائے ہیں, لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ریڈار اسٹیشن قائم کیے ہیں. تو یہ مسئلہ, اچھا اس کے علاوہ جو مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ اس علاقے کے ممالک کا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ساؤتھ چائنا سی, اس کے اندر بہت سارے ملیشیا, انڈونیشیا, تائیوان, فلپین, یہ سب واقع ہے اور یہ پورا اور سب کے ایک دوسرے سے تنازع چل رہا ہے, یعنی کسی کوئی تمام ممالک کا بحری تنازع ہے ان کے اوپر.
اچھا
جو انہوں نے بنائے ہیں وہ, اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ, خصوصی پینل خواتین کا ہوا ہے, پینل ڈسکشن جس کے اندر جاپان کی وزیر دفاع, فرانس کی اور آسٹریلیا کی تین خواتین وزیر دفاع تھیں وہ آئیں, اور ایک دو بات نوٹ کی وہاں پر مبصرین نے کہ ان کا خواتین کا لہجہ بڑا سخت تھا چین کے بارے میں, چین کی عسکری سرگرمیوں کے بارے میں.
اچھا
تو اس کے مقابلے میں یعنی جو ہمارے جیم میٹس صاحب تھے ان کا لہجہ ڈپلومیٹک تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو چین کی ضرورت بھی ہے, اس لیے کہ شمالی کوریا کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا بغیر چین کی مدد کے.
میں اصل میں اسی پہ آ رہا ہوں جی. پروفیسر فیضان یہ بتائیے کہ ایک جانب تو چین کا جو رویہ ہے شمالی کوریا کے حوالے سے وہ بڑا دوستانہ, بڑا مفاہمانہ ہے, اور وہ پوری کوشش یہ کر رہا ہے کہ شمالی کوریا کو باز رکھا جائے اس کی جوہری سرگرمیوں سے. دوسری جانب یہ جو جزائر ہیں ان کے اوپر اس کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ اس کے رویے کو کس طرح کیٹیگرائز کریں گے؟
جاوید صاحب سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار. یہ جو چائنا ہے وہ جو اس ایریے کو ایشیا اسپیسیفک کا جو ایریا ہے وہ اپنے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے امریکہ جو نارتھ ہیمسفیئر کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک امریکن ایریا یا ٹیریٹری ہے, اور اس میں امریکہ کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ ٹالریٹ نہیں کرے گا کہ جو اس کے سیکیورٹی کو چیلنج کرے یا اس کی سیکیورٹی کی ڈومینیشن جو ہے اس ایریے میں اس کو انڈرمائن کرے. چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام ممالک جو ارد گرد ہیں وہ یہ باور کر لیں کہ چائنا یہاں کی ڈومینیٹنگ فورس ہے, اور یہ جو پروجیکشن ہے چائنا کی, بہرحال جو وہاں کے ارد گرد کے ممالک ہیں اس میں کچھ ممالک اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ چائنا جو ہے وہ ایک سپر پاور بن جائے ایسی جو انچیلنجڈ ہو اس ایریے میں. اسی لیے وہ ہمیشہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور یہ جو مصنوعی جزیرے بنانے کا جو سلسلہ ہے یہ چائنا کی وہ اسٹریٹجی ہے کہ جس کے ذریعے وہ ڈیفینس وائز چاہے وہاں پہ وہ ایسی تنصیبات رکھے یا نہ رکھے, لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مواصلاتی یا جو کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ سب پہ نظر رکھ سکیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور جیسے چائنا کی جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے جو ہم دیکھتے ہیں, اور یہ تمام ایشین ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو, اس حقیقت کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور اس میں امریکہ کا وڈرال, یہ ہمارے فاضل دوست جنہوں نے دو معاہدوں کا ذکر کیا, ایک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ اور اس کے بعد یہ پیرس جو کلائمیٹ ہے اس سے, چائنا جو ہے وہ انریلکٹنٹلی آگے تھرسٹ ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ نے ایک ویکیوم پیدا کیا ہے ورلڈ لیڈرشپ میں, اور یہ اس کی کیا کاسٹ ہوگی امریکہ کے لیے یہ ابھی اس وقت ہمیں نہیں معلوم, لیکن لگ رہا ہے کہ چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جو بہت سے چھوٹے ممالک ہیں اس ایریے میں وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے اس چیز کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو ہمیں اس اسٹریٹجی پہ کام کرنا چاہیے کہ کیسے گزارا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم انرجی اس بات پہ لگائیں کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے.
اچھا یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم چین کا جو مستقبل کا رول ہے اس پورے ریجن میں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں مستقبل کا جو رول ہے, سب سے پہلی بات تو یہ اصل میں ضرورت اس کی یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ جو علاقہ ہے ساؤتھ چائنا سی کا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ساری دنیا کے لیے, خاص طور سے امریکہ کے لیے, اس لیے کہ امریکہ بہرحال بحر الکاہل کا بھی ملک ہے, اس کا جزیرہ اور اس کی ہوائی ریاست وہاں پر ہے, اور بحر الکاہل سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے آتا ہے. تو ساؤتھ چائنا سی سے ہو کے اب نائم بحر الکاہل سے ساؤتھ چائنا سی, اور وہاں سے آپ نائم ملاقہ کے ذریعے یہ جہاز جو ہیں سارے ایشیا میں آتے ہیں, یعنی اس میں بحر ہند میں. تو یہ بہت اہم ہے ان کے لیے, امریکہ کے لیے. دوسری طرف چین کے لیے اہم یہ ہے کہ چین یہ اس کی جیسے بھی فاضل دوست فرما رہے تھے کہ چین اپنے آپ کو اس علاقے کی بڑی طاقت سمجھتا ہے, اس کا خیال ہے کہ اس کا بیک یارڈ ہے, اس کے اندر وہ اس کسی جو مداخلت کو قبول نہیں کرے گا. تو پھر دوسری بات ہے, لیکن ایک اور جو مسئلہ ہے اس وقت سب سے بڑا امریکہ کے لیے مسئلہ ہے, پورے اس علاقے کے لیے مسئلہ ہے, وہ شمالی کوریا کا مسئلہ ہے. اور شمالی کوریا کا مسئلہ جو ہے, یعنی امریکہ اور چین کے جو معاملات ہیں اس کے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے چین کے بہت زیادہ تجارتی مفادات جو ہیں وہ امریکہ سے وابستہ ہیں. مطلب مثال کے طور پہ صرف اس سال پہلے چار مہینے کے دوران چین کی امریکہ کو برآمدات ہیں وہ 146 بلین کی, اور درآمدات جو صرف 38 ارب ڈالر کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 106 بلین ڈالر کا فرق ان کا چار مہینے پڑ رہا ہے, تو سالانہ جو خرچ فرق ہوگا وہ تقریباً 350 بلین ڈالر کے قریب ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ دوسری صورتحال ہے کہ یعنی تجارت میں چین کو اپر ہینڈ شامل ہے حاصل ہے, اور امریکہ کی جو نئی پالیسی ہے ٹرمپ صاحب کی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو چین امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہے گا. دوسری طرف جو شمالی کوریا کا معاملہ ہے کہ شمالی کوریا 100% ڈیپینڈنٹ ہے چین کے اوپر, یعنی آپ یہ صرف یہ دیکھیں کہ یعنی اس کی جو درآمدات ہیں وہ تقریباً 80% جو ہے وہ چین سے ہوتی ہیں, چین اور ان کے درمیان تجارت جو واپس کرتی جا رہی. یعنی مثال کے طور پر کہ جو شمالی کوریا کے برآمد ہیں وہ 2.8 ارب ڈالر ہے, جس میں 2.3 جو چین سے ہوتی ہے. اسی طرح ان کے درآمد کے معاملے میں ایسے ہے کہ وہ 3.744 یعنی 3.5 ارب ڈالر تقریباً سامان درآمد کرتے ہیں, جس میں سے 3 ارب جو ہے وہ چین سے آتا ہے, یعنی جو خام تیل ہے ان کا سب سے بڑا جو چیز امپورٹ کرتے ہیں, اسی طرح جو کوئلہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اس معاملے میں جو چین کا جو اچھی بات بنی, چین کو جو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ ٹی ٹی پی ختم ہونے کی وجہ سے جو آسٹریلیا انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے شکوہ بھی کیا, ایسا لگ رہا ہے کہ اس علاقے میں ویسے بھی چین کو تجارتی جو ہے وہ اپر ہینڈ حاصل ہوگا. پھر پیرس کے ذریعے میں اس میں اس پہ شاید گفتگو آپ کریں, ایک دلچسپ بات ہے کہ عین اس وقت جس وقت صدر ٹرمپ جو ہے وڈرا ہو رہے تھے واشنگٹن ڈی سی میں پیرس ایگریمنٹ سے, عین اس وقت جو ہے وہ برسلز میں اجلاس ہو رہا تھا ای یو اور چائنا کی لیڈرشپ کا, جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ انوائرمنٹ کے معاملے میں تمام اپنے اچھے عزم کا اظہار کیا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پیرس سے امریکہ وڈرا ہو رہا ہے اور چین جو ہے وہ قائدانہ رول سنبھال رہا ہے.
اچھا اب میں مثلا میرا اگلا موضوع یہی تھا, فیضان صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اوباما اپنے ٹرمپ صاحب نے تو وڈرا کر لیا اس معاہدے سے, اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ مجھے پٹس برگ کے سٹیزنس نے منتخب کیا ہے پیرس کے نہیں, جبکہ پٹس برگ کے میئر نے بالکل اس کے برخلاف بات کی ہے. تو اب آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم دیکھتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی عبدالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خلا پیدا ہو رہا ہے جسے چین پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟
اس کے جو سب سے لانگ ٹرم امپلیکیشن جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے خاص کر پیسیفک ایریا میں کم ہو رہا ہے, کیونکہ جو اتحادی ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کیا ایک امریکہ اچھا اتحادی ہے, کیا ان کے ساتھ آج ہم معاہدہ کرتے ہیں تو کل کو کیا وہ معاہدہ جو ہے اس کو آنر کیا جائے گا, اس پہ ڈلیوری ہوگی یا نہیں ہوگی. और अमेरिका की रेपुटेशन इस सिलसिले में कुछ पहले थोड़ी सी जो थी उस पर वो मुतजलजल थे लोग उसके बारे में, लेकिन अब और ज्यादा लोग जो हैं अनकंफर्टेबल हो चुके हैं कि एक उसमें सबसे पहली बात जो हमने देखा कि जो माहिरे ईरान के सिलसिले में हुए थे उस पर हम देखते हैं टोटल रिवर्सल है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो टीटीपी वाला जो मसला है उसमें ये रिवर्सल है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पेरिस क्लाइमेट का है उसमें रिवर्सल है, उसमें विड्रॉल है। तो पूरी दुनिया और खासकर जब एक तो वो है कि आप मीडियोकर ताकत हैं दुनिया की, आप उस दर्जे के मुल्क हैं और आप अपना गुजारा कर रहे हैं, अगर वो किसी चीज से माहिरे से विथड्रॉ करता है अंदरूनी प्रेशर से तो कुछ समझ में आती है बात। लेकिन जब एक ऐसी ताकत जो कि दुनिया को लीड करती है, उसके ट्रेंड सेट करती है, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंटरेस्ट हैं वो इतने पेचीदा और इतने डीप हैं कि बहुत सी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है, जब वो ऐसी ताकत ये फैसले करती है और वो भी खासे अब्रप्ट तरीके से, तो इससे दुनिया में हलचल मचती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो पैगाम हमें आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन से और एशिया पैसिफिक से, उनको बस ये मैसेज आ रहा है कि भाई देखो हमने यू आर ऑन योर ओन, कि आपको अपना गुजारा खुद ही करना है भाई, आपने अपना खुद ही देखभाल करनी है। अमेरिका नहीं आने लगा, ये आएगा तो हमें नहीं मालूम कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो सोच जो डेवलप हो रही है उसमें अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस जो है इन तमाम खासकर इत्तेहादियों की कम तर होती जाएगी और उससे एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है अमेरिका के लिए लॉन्ग टर्म, अनलेस के अमेरिकन की जो जो रियासत के जो इदारे हैं वो अपने आप को एग्जर्ट करें और उस पॉलिसी को में कंसिस्टेंसी लाएं या कोई फिलॉसफी रखें कि इस फिलॉसफी या इस कंसिस्टेंसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो उससे जो दुनिया में स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन इस तरह फैसले करने से एक ऐसा पैगाम जा रहा है जिससे अमेरिका की हैसियत को और को बहुत धचका लग रहा है।
अच्छा, बस एक आखिरी बात मसूद अब्दाली साहब, आप जरा मुझे ये बताइए कि जिस जो बात अभी हम कर रहे थे कि खला पैदा हो रहा है और जाहिर है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, बल्कि वाहिद सुपर पावर है, तो आप आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है वो क्या देखते हैं कि किस तरह से ये प्ले अप करेगी सिचुएशन?
देखिए जाफरी साहब, यानी ये जो सियासी मंजरनामा है और नजरियाती मामला है और अमेरिका की क्यादत का मामला है वो तो है बहुत अहम, लेकिन इस जमीन के शहरी के हिस्से से मैं बहुत मुतासर यानी फिक्रमंद हूँ। मैं मिसाल के तौर पर ये जो मुआहदा है ग्लोबल वार्मिंग का, ये बुनियादी तौर पर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस की जो यानी जो तहकीक हुई है इसके जो फराहम कनंदगान हैं, यानी जो लोग सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जनरेट करते हैं, वो अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान है। यानी चीन जो है वो 20% और अमेरिका जो है 19.89% तकरीबन बराबर ही हुआ उसका जिम्मेदार है, जबकि भारत जो है 5% गोए एक तकरीबन आधे के करीब जो ग्रीन हाउस गैस है वो ये तीन मुल्क जो है जनरेट कर रहे हैं। और अमेरिका इससे निकल जाता है तो उसकी वजह से जो असर पड़ेगा, देखिए सियासी असर तो पड़ ही रहा है कि वो मतलब के वो दीवार से लग रहे हैं और अलग हो रहे हैं और क्यादत खत्म हो रही है, लेकिन मुझे तो एक इंसान की हैसियत से और जमीन के बाशिंदे की हैसियत से बहुत ज्यादा फिक्र है कि अगर ग्रीन हाउस इस तरह मामले को जो है हमने संजीदा नहीं लिया तो ये जमीन हमारे बच्चों के सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी। तो मामला खाली ये सियासी नहीं है बल्कि इस पर और अच्छी बात लेकिन यह है कि देखिए तमाम कॉरपोरेट अमेरिका जितने बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हद तक के टिलरसन साहब की जो एक्सॉन मोबिल है उसने भी इसकी मजम्मत की है।
अच्छा,
और फिर तमाम सेनेट अच्छा, चार रियासतें और 60 के करीब मेयर उन्होंने कहा
सही बिल्कुल। मेरे पास टाइम बहुत है, फैजान साहब एक बात की बताइए कि जब खुद अमरीका में इस बात की बड़ी आ गई और लोग खुद ही कट कर रहे हैं इमिशंस को, तो फिर उस माहदे में रहने और न रहने से क्या फर्क पड़ता है?
देखिए ऐसे माहदे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को साख्त करते हैं और उसके साथ साथ जो फ्यूचर की जो इंडस्ट्री है जो कटिंग एज इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट उसके साथ साथ होती है। ये माहदों से विड्रॉ करना अमेरिका के लिए टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो लाए अमल के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अमेरिका उन टेक्नोलॉजीज में आगे नहीं बढ़ पाएगा जिसकी सरपरस्ती हुकूमत नहीं करेगी, खासकर जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, जो कि पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान और जनाब मसूद अब्दाली साहब। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ We'll be right back.